سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا,
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا,
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے احکام تجارت, جس میں ہم مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر عطاری صاحب سے تجارت کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. روزمرہ کے بہت سارے معاملات ایسے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں شریعت مطہرہ ہمیں کیا کہتی ہے, شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں معاملات کرنے چاہیے, خرید و فروخت کا سلسلہ کرنا چاہیے, اسی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام احکام تجارت ہے. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے ہم سوال کریں گے. آپ کا کون سا سوال ہے؟ سب سے پہلے ہم کال لیتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں نے جس سے گھر خریدا ہے اس کے جب میں نے پیپر چیک کروائے تو اس کے پیپر صحیح نہیں تھے. اب اس صورت میں اسٹیٹ ایجنسی والوں کو کمیشن دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟
جی مفتی صاحب,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا سودا ہوا کہ نہیں ہوا.
جی,
کیونکہ جو سودا ہے اس میں کاغذات تو ایک بنیادی چیز ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کاغذات میں کوئی ایک آدھ پیپر نہیں ہوتا, سودا ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو سودا اگر ہو رہا ہے اور ایک آدھ پیپر نہیں ہے تو لا محالہ طور پر, عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ہم قیمت جو ہے نا کم زیادہ کریں گے, کیونکہ اس میں تو یہ نقص موجود ہے, یہ نقص موجود ہے. قطع نظر اس کے کہ اب اس مرحلے پر ان کو کیا کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں.
جی.
لوگ ایسے سودے میں سیٹلمنٹ کر کے سودے کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. سودا جب کنٹینیو ہے اور برقرار ہے تو جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس کا تو کام ہے دونوں پارٹیوں کو ملوانا.
جی.
تو وہ کام تو اس نے کیا ہے, اس کام کی تو وہ اجرت کا حقدار ہے. ہاں, اگر اس نے گارنٹی دی تھی کہ میں اس پارٹی کے پیپر بھی چیک کرنا میری ذمہ داری ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس کے کام میں کوتاہی واقع ہوگی اور اس کوتاہی کی وجہ سے جو پوری پوری اجرت ہے اس کا تو مستحق نہیں ہونا چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اور جو بروکر ہے ان کی آپس میں ڈیل کن شرائط پر ہوئی تھی.
زبردست. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, کال دیجیے گا.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو عمرے وغیرہ کا پیکیج کرواتے ہیں تو اس پہ کمیشن لینا کیسا, اور یہ اس پہ جو ہے مجھے ہر پاسپورٹ پہ بھی جو ہے وہ کمیشن ملتا ہے, تو یہ کمیشن لینا کیسا, برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں.
پاسپورٹ وغیرہ پر
جی, جو بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ حاجی اب کیسے آئیں گے ان تک, تو انہوں نے مختلف ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں.
جی.
کہ بھائی جو ایک فرد کو لے کر آئے گا میرے پاس اور وہ مجھ سے پیکیج لے گا تو فی پاسپورٹ اتنے پیسے ملیں گے. تو اب لانے والا جو ہے اگر محنت کرتا ہے, کنوینس کرتا ہے اور لے کر آتا ہے اس حاجی کو, عملی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں اس کی شامل ہوتی ہے, تو کمیشن کا تو حقدار ہوگا. تو جو وسیع کاروبار ہے اس کے اندر جو ہے وہ بروکر یا دلال اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. چھوٹے سودے ہوں یا بڑے سودے ہوں, اس کے بغیر سودے عام طور پہ آگے نہیں بڑھتے. تو یوں اس کی جو محنت ہے اس کا وہ حقدار ہوگا, اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب پہلے سے کسی نے اس کو ایجنٹ بنایا ہوا ہے.
جی.
اس کی بیا پر وہ کام کر رہا ہے.
ایسا نہیں ہوگا مجھ سب کہ میں مثال کے طور پر کسی ایجنٹ کے پاس چلا جاؤں, ویسے ہی چار پانچ افراد نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ کے روابط ہیں مختلف افراد سے, میں اس طرح باقاعدہ کام تو نہیں کرتا، لیکن پاسپورٹ لے کر جاتا ہوں، کہتا ہوں یہ آپ لے لیں، مجھے نے کہا تھا، لہٰذا میں آپ سے فی پاسپورٹ اتنے پیسے لوں گا، میرا کام نہیں ہے، باقاعدہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں جاتا ہوں بندے کے پاس، ٹریول ایجنٹ کے پاس، کہتا ہوں یہ پاسپورٹ ہے، پانچ پاسپورٹ ہیں، مجھے فی پاسپورٹ اتنے پیسے دے دیں۔
پہلی صورت اس میں یہی ہے کہ جو مثال کے طور پر ٹریول والا ہے
جی،
اس نے کسی کو نمائندہ بنایا ہو
جی،
یا وہ کام سے پہلے نمائندہ بن جائے
جی،
کہ بھائی میں اگر آپ کے لیے کام کروں تو آپ مجھے کتنا دو گے۔ اب پھر وہ جو عملی باغ دوڑ ہے، پاسپورٹ لے کر جانا بھی ایک عملی کوشش ہے، کئی اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر
جی،
اگلے لوگوں کو کنوینس کرنا، پاسپورٹ، ٹریولنگ چیزیں،
ساری سہولیات دی جاتی ہیں۔
نہیں، ایجنٹ کا کیا کردار ہے
جی؟
تو ایجنٹ بہت سارے کام کر رہا ہوتا درمیان میں۔
صحیح، درست فرمایا جی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جو کرپٹو ٹریڈنگ ہے، تو وہاں پر ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ کاپی ٹریڈنگ کا آپشن ہوتا ہے، مطلب کہ ہم اس میں خود سے کوئی جو ہے وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے کرپٹو کے، تو وہ ہم ان کو جا کے کاپی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو جو ان کو پروفٹ ہوتا ہے اس کا کچھ فیصد، یعنی وہ جو طے ہوتا ہے، مثال 10% وہ جو منافع ہے وہ ہمیں بھی ملتا ہے، اور وہاں پہ لاس کے جو چانس ہیں موجود تو ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لو ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو اس کے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ بہت قابل اعتماد ہوتے ہیں، تو اس کی کاپی ٹریڈنگ کی شرعی حیثیت واضح فرما دیجیے۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی شخص کریانے کی دکان کا مسئلہ پوچھے گا تو ہم اس کے مسئلے بتائیں گے
جی،
یا کوئی جو ہے فائنینشیل ایریا کے اندر کوئی مسائل پوچھے گا تو ہم اس کے بھی مسائل بتائیں گے۔ اب ایک ایسا ایریا جس سے ہم نے بنیادی طور پہ اتفاق نہیں کیا ہے
جی،
اب اس کی جو تفریحات ہیں جی، اس تفریحات پر کیا جواب دیا جائے گا؟
صحیح، آپ کا تو اس پہ باقاعدہ ایک کلپ بھی موجود ہے
جی، ہاں،
کرنسی پر
ایک تفصیلی ویڈیو ہے
جی،
وہی موجود ہے، فتویٰ موجود ہے۔ بنیادی طور پر تو جب بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں
جی،
کرپٹو کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ہائپ پر جاتا ہے
جی،
اور عام طور پر اس موقع پر لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے
جی۔
اب تو $1,00,000 سے زیادہ قیمت چلے گئی ہے ایک بٹ کوائن کی
جی،
تو کرپٹو تو خیر ایک جنرل نام ہے، یعنی اس ٹیکنالوجی کے نام پر بہت ساری کرنسیاں بنائی گئی ہیں جن کو لوگ کرنسی کہتے ہیں
جی۔
دیکھیں، ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ $1,00,000 اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پونے 3 کروڑ روپے
پونے 3 کروڑ روپے
سے فیکٹریاں لگ جاتی ہیں، ایک نہیں 3 فیکٹریاں لگ سکتی ہیں
جی،
ہر فیکٹری میں درجن لوگوں کو روزگار ملے گا
جی،
اور ملک ترقی کرے گا۔ اب میرے ملک کے لوگ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کمایا ہے وہ یہ پیسہ لے کے اور ایک کمپیوٹر کا کوڈ خرید لیں، سٹک ہو جائیں، کوئی اس کی گردش نہ ہو
جی،
بس صرف چند ہاتھوں کے اندر ہی پیسہ گھومے
جی،
اول تو جنہوں نے یہ کوڈ بنایا وہ کمائیں گے سب سے بڑھ کر، تو
ایسا ہی ہے
ٹھیک ہے
جی۔
تو تجارت ہوتی ہے ضرورت کی بنیاد پر
جی،
اور تجارت کا بڑا یونیورسل اصول ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی
جی۔
ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر سردیاں آ رہی ہیں
جی،
اب لوگوں کو ہیٹر کی ضرورت ہے
جی،
گیزر کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، یہ ڈیمانڈ ہے
جی۔
گرمی آئیں گی اس کے اعتبار سے لوگوں کو پنکھے کی ضرورت ہے، سولر بڑھ جائے گا، اے سی بڑھ جائے گا، تو ڈیمانڈ مینس کہ جس کی لوگوں کو ضرورت ہے
ہو،
کارخانہ چلانے کے لیے ضرورت ہے، گھر چلانے کی ضرورت ہے، انڈسٹری چلانے کے لیے ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، تجارت ان چیزوں کے گرد گھومنی چاہیے۔
صحیح،
وہ چیزیں جیسے اسٹاک ہے
جی،
اسٹاک کوئی سٹا بازی کا نام نہیں ہے۔
صحیح،
اسٹاک کے اندر ایک کمپنی کھڑی ہوئی ہے
جی،
ایک کمپنی جو ہے نا اس کے سیٹ مالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اور سرمایہ کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چلو آپ اپنا کچھ حصہ لوگوں کو بیچتے ہیں۔
صحیح،
مثال کے طور پر کوئی گاڑی کی کمپنی ہے، کوئی جہاز کی کمپنی ہے، وہ آتی ہے اور اپنا کچھ شیئر لوگوں کو بیچتی ہے۔
صحیح،
تو وہ پیسہ لے لیتے ہیں اور لوگوں کو پارٹنر بنا لیتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں بھی ایک کاروباری ایکٹیویٹی ہوئی ہے نا
جی,
اور وہ کمپنی مزید مستحکم ہوگی میرے ملک میں چلنے والی, کسی مسلمان ملک میں چلنے والی, یا وہ کمپنی جس میں مسلمان سرمایہ لگاتے ہیں وہ پھلے پھولے بڑھے تو مسلمانوں کا فائدہ ہے.
بالکل,
تو یہ تو ہے نیچرل وے
جی,
ایک فطری طور پر جو چیزیں ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گرد کس طرح گھومتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. لیکن ایک بالکل مصنوعی چیز جس کی نہ فیکٹری کو ضرورت, نہ کارخانے کو ضرورت, نہ گھر کو ضرورت, نہ کاروبار کو ضرورت, نہ ملک کو ضرورت,
جی
آپ اس چیز کی طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں؟ مطلب یہ جو اٹھاؤ چڑھاؤ ہے یہ تو گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے. تو بنیادی طور پر جو اتفاق کے سسٹم سے ہم نے کیا نہیں ہے.
صحیح, اگلا سوال دیجیے گا.
میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم نے اپنا گھر کرایہ پہ دیا, کرایہ دار جو ہے وہ اپنا گھر بیچ کے آیا ہے. اب جو گھر بیچ کے آیا ہے تو اس نے جو گھر بیچنے کے جو پیسے ہیں وہ بینک میں رکھوائے ہیں. اچھا, بینک سے وہ ہر ماہ پیسے لیتا ہے 30,000 روپے, 30 لاکھ روپے پہ نا. تو آیا کہ میں نے یہ پوچھنا تھا, وہ جو 30,000 روپے وہ بینک سے لیتا ہے اور وہ ہمیں کرایے کی مد میں دیتا ہے, کیا وہ سود ہوگا یا صحیح ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے.
یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں شاید کہ یہ جو رقم آ رہی ہے جو اس نے اپنے بینک کے پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک میں, اس سے جو پروفٹ مل رہا ہے وہ ہمیں دے رہا ہے, کیا یہ ہم سود والی رقم لے رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ناجائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی,
سب سے پہلے تو یہ بات سامنے رکھنا ضروری ہے کہ بینک کون سا ہے, سودی بینک ہے یا اسلامی بینک ہے.
جی,
اگر سودی بینک ہے تو اس سے جو بھی نفع حاصل ہوگا لا محالہ وہ سود ہوگا.
جی,
اسلامی بینک جو نفع دیتے ہیں ان کا جو بنیادی کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ مداربت کی بنیاد پر ہوتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کے اندر مداربت کی بنیاد پر وہ نفع دیتے ہیں. اب اس مداربت کی بنیاد پر بہت سارے علماء جو ہیں اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو اتفاق نہیں کرتے, لیکن سود بہرحال وہ نہیں ہوگا.
صحیح,
اسلامی بینک میں کسی نے پیسہ رکھ کے اور نفع لیا ہے, بہت ساری علماء کی رائے پر وہ جائز ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی پیسے تو اس نے گھر بیچ کے رکھے ہیں, تو دیکھیں ایک ہوتا, اور یا یہ کہ اس نے تو کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے, گھر کرائے پہ لینا تو ایک جائز کام ہے. تو گھر کرائے پہ لینا ایک جائز کام ہے, یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جس رقم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سود ہے بے عین ہی اس رقم کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے.
صحیح,
یہ جائز نہیں ہے.
صحیح ہوگا, اگر تو یقین ہے کہ واقعتاً یہ رقم سود ہی کی ہے, اس صورت میں جائز نہیں ہوگا.
اس رقم کا لینا جائز نہیں ہے.
جی, نیکسٹ سوال دیجیے گا. جی, اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں؟
ایک بندہ کسی کو گندم ادھار دیتا ہے, فرض کیا ایک گندم دے دی ادھار 4 یا 5 ماہ کے لیے, تو اگر وہ 4-5 ماہ کے بعد وہ گندم واپس کر دے تو وہ یہ کیا سود میں شامل ہوگا؟
جی مصعب,
دیکھیے گندم جو ہے وہ قرض پر دینا جائز ہے, گندم کے بدلے گندم بیچنا وہ ایک الگ صورت ہے, قرض ایک الگ صورت ہے. پرانے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے, عہد رسالت میں بھی سکے سونے اور چاندی کے ہوتے تھے, درہم چاندی کے سکے کہتے ہیں, دینار سونے کے سکے کہتے ہیں. تو اس دور میں بھی تو قرضہ دیا جاتا تھا نا, قرضے کی ترغیب موجود ہے. یہاں تک ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے. تو قرضے میں اب سونے کا سکہ دیا اور واپس بھی وہی لیا, یہ سونے کا لین دین نہیں ہے, یعنی خرید و فروخت نہیں ہے, قرض لیا تھا قرض کا لوٹانا ہے. اس موقع پر خرید و فروخت جب ہوگی اس کے لیے انتہائی سخت قوانین ہوتے ہیں کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ کسی نے 1 تولہ سونا لیا اور 1 تولہ واپس اس کے بدلے بیچ رہا ہے تو یہ لین دین ہے, برابر برابر ہے, 1 کیریٹ کا ہے تو جائز ہے, جبکہ نقد تبادلہ ہو جائے ادھار ہوگا تو جائز نہیں ہوگا. تو یہ احکام ہیں خرید و فروخت کے,
جی
قرض کے یہ احکام نہیں ہیں.
صحیح, چلیے جی ایک اور سوال لیتے ہیں. نیکسٹ کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کال دیجیے.
عبد الخالق اتاری واکنٹ سرچ کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک صاحب نے بجلی کی دکان بنائی اور وہاں پہ کاریگر بھی انہوں نے رکھا, تو کاریگر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کرایہ کی مد میں, یعنی دکان میں کیا کرائے کی شیئرنگ ہونی چاہیے, یا کاریگر کے ساتھ یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ کاریگر اس دکان پہ جتنا بھی ریپیئرنگ کا ورک کرے گا, گھروں میں جا کے کمپلینز وغیرہ کرے گا, اس کا پرسنٹیج دکان میں جمع کرائے، دونوں صورتوں میں جائز صورت کون سی ہے اور بہتر صورت کون سی؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ دکان میں بعض اوقات مالک کے دکان کی عدم موجودگی میں کوئی سامان وغیرہ بھی کاریگر اگر بیچے تو اس کی پرسنٹیج نفع میں سے اس کو دی جائے گی یا کیا کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں.
طے کیا جائے یا پرسنٹیج؟
دیکھیے دو ممکنہ طور پر دو جو ہیں وہ درست صورتیں یہاں ممکن ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو خرید و فروخت سے آزاد کریں، جو آپ نے آخر میں کہا کہ وہ مال بھی بیچے اس سے آزاد کریں،
جی
وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اس کو رکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیز بنائے گا، تو ایک ہوتی ہے شرکت عمل یا شرکت بالعمل، کہ دو افراد مل کر کوئی کام کرتے ہیں،
مثال
کے طور پر گاڑیوں کا ورک شاپ کھول لیتے ہیں اور گاڑیاں بناتے ہیں، دونوں کا کام شامل ہے. اس میں ضروری نہیں کہ دونوں ہی کام کریں گے. تو آپ نے اس کو اپنی دکان پر بٹھا لیا اس بنیاد پر کہ یہ جو کام آئے گا یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور اس کی جو آمدنی ہوگی ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے،
جی
اس کا جو بھی یہ رشو مقرر کریں، یہ شرکت بالعمل ہے، یہ جائز ہے. اور دکان کی بیاپ پر ہی وہ گھروں میں جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ دونوں نے مل کے کمپنی بنا لی ہے، تو وہ بھی کمپنی کی آمدنی ہوگی. یہ دکاندار جو ہے اس کمپنی کو چلانے کے لیے اپنے ایکسپنس کیسے کور کرے، اس کے دو طریقے ہیں.
جی
یا تو وہ اپنا نفع زیادہ رکھے، مثال کے طور پر وہ اپنا نفع رکھ لیتا ہے 60%، کہ بھائی میں تو دکان کا کرایہ بھی دوں گا اور میں تو جو ہے وہ بجلی بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، میں نفع زیادہ رکھوں گا. یا یہ ہے کہ ایکسپنس کو الگ سے ڈال دیا جائے، ایکسپنس کو نکال کے جو بچے گا اس میں آپس میں طے کر لیں کہ بھائی دکان کے کرایہ کی مد میں اتنے پیسے ہم شامل کریں گے، اور دیگر جو اخراجات ہیں اس کی مد میں اتنے پیسے شامل کریں گے، یہ نکالیں گے، پھر جو بچے گا اس کے تحت جو ہے ہم آزادہ کر لیں گے. یہ تو ایک طریقہ ہے.
جی
دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ملازمت پہ رکھ لیا جائے.
صحیح
کہ بھائی آپ نے دکان بھی سنبھالنی ہے اور آپ نے کام بھی کرنا ہے، پہلے صورت میں دکان سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں دینی. ہاں وہ اپنی خوشی سے کوئی چیز لینا دینا کر دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس معاہدے کے اندر یہ بات شامل نہیں ہوگی.
دوسری صورت میں ہم اس کو
ملازم رکھ لیا جائے.
صحیح جی. اگلی کال دیجیے گا.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، بچوں کو استاد صاحب ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، ایک مہینے میں 8-10 چھٹیاں کر لیتے ہیں، کیا فیس پورے مہینے کی دے سکتے ہیں یا وہ جو نہیں آئے اس دن کی کٹوتی کر سکتے ہیں؟ شہری رہنمائی فرما دیجئے.
یہ کامن ہے، اس کا مسئلہ تقریباً رہتا ہے. یہ
اصولی طور پر تو جب آپ اگریمنٹ کرتے ہیں اس میں لکھا ہونا چاہیے
جی
کہ بھائی اتنے دن چھٹی ود پہ ہے، مثال کے طور پر 4 اتوار ہے اس کی چھٹی آپ کریں گے اور ایک چھٹی اس کے علاوہ کر لیں گے. یہ تو مثال دے رہا ہوں، وہ چاہیں تو ایک چھٹی کی گنجائش نہ رکھیں. اور اگر آپ اس سے زیادہ چھٹی کریں گے تو پر ڈے کے حساب سے
جی
آپ کو کم پیسے ملیں گے. 30 دن کی سیلری اتنی ہے اور ایک دن کی اتنی بنتی ہے، لہٰذا اگر آپ ایک دن نہیں آئیں گے تو ایک دن کی پہ آپ کو ہم نہیں دیں گے. یوں معاہدہ کر لیں، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی مطمئن، یہ بھی مطمئن. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 15 دن آئے نہیں رہے مہینے میں
جی،
کہ بھائی جتنے پیسے مجھے بتائے ہیں اور جتنا ہمارا طے ہوا ہے میں اتنے پیسے لے رہا ہوں، چھٹیوں کا تو میں پیسے نہیں لے رہا، تو پھر میں آپ کیوں پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کیوں نہیں آئے؟ بھائی بچے کی پڑھائی کا عرض بھی تو نہ ہو
جی،
پڑھائی پہ تو جاری رکھنی ہے نا. اگر استاد ایک دن آتا ہے اور دو دن نہیں آتا تو بچہ پڑھے گا کیسے
جی؟
تو یوں پابندی بھی کرنی ہے، اور چھٹی اگر ہوتی ہے تو اس کی آپ کٹوتی کروائیں.
صحیح. اچھا مجھ سب یہاں پر تقریباً جو بچوں کو لینے کے لیے بعض اوقات وین والے آتے ہیں، ان کے یہاں ایک بنایا ہوا ایک اصول ہے کہ جیسے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں یا سردیوں میں کچھ چھٹیاں آ جاتی ہیں 10 دن کی 15 دن کی یا بعض اوقات مہینے کی چھٹیاں آتی ہیں، تو اس میں یہ باقاعدہ نہ آنے پر بھی پیسے لیتے ہیں، ان کا یہ پیسے لینا کیا ہوگا؟
بھائی ان سے اوپر تو استاد ہے
جی،
ٹھیک ہے،
ہاتھ کی کٹوتی ہے تو
نہیں. جیسے مدرسہ ہے، مدرسے میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں
جی،
استاد کو پیسے ملتے ہیں نا
جی،
ملتے ہیں نا، کٹوتی تو نہیں ہوتی نا؟
نہیں ہوتی.
ہاں تو سرکاری اسکول ہیں
جی،
تو جون جولائی کی چھٹیاں استاد کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جس نے ان کو ملازمت پر رکھا ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا کہ بھائی ان 2 مہینوں میں آپ سے کام نہیں لیں گے لیکن آپ کو پیسے ملیں گے.
صحیح.
تو وہ بھی ایک مزدور ہے، گاڑی والا بھی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ فریق ثانی کیا طے کر رہا ہے. فریق ثانی کا رائٹ ہے کہ کہ بھائی میں آپ کو جون جولائی کی سیلری نہیں دوں گا, اس پر ہم معاہدہ کریں گے.
جی
معاہدہ کرتے ہوئے اپنی شرط رکھ سکتا ہے.
جی
لیکن اگر وہ یہ قبول کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو 12 مہینے کی سیلری دیں گے, جون جولائی کی بھی دیں گے,
صحیح,
اور جو سردیوں کی چھٹی آتی ہیں اس کی بھی دیں گے,
جی,
تو جب دونوں راضی ہیں تو کیا رہے پھر؟
ان میں جو ادارے کی طرف سے بھی آئیں اس میں بھی دونوں کی رضامندی ہی ہوگی. مثال کے طور پر اچانک جو چھٹیاں آ جاتی ہیں کسی وجہ سے بھی,
جی ہاں,
اس میں بھی وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگی.
عرف اس کا دیکھا جائے گا نا, عرف اس کا یہی ہے. اچھا پرائیویٹ اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے, چھوٹے پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہائر کرتے ہوئے سراہد کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جون جولائی کی سیلری نہیں دیں گے. تو وہاں چونکہ سراہد ہو جاتی ہے تو حقدار بھی نہیں ہے.
ٹھیک, چلیے جی اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, کال دیجیے.
سرکاری ملازمین سے جی پی فنڈ کاٹی جاتی ہے حالانکہ وہ حکومت ہی کاٹ لیتی ہے اور پھر اس پر سالانہ منافع لگاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیوں سر,
جی پی فنڈ جو کٹتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور پینشن کے وقت مل جائیں. وہ تو آپ کی اپنی رقم ہے, آپ کی تنخواہ کا حصہ ہے, لیکن اس کے اوپر جو رقم ملے گی جس ٹریک پر وہ رقم لگائی جاتی ہے وہ اگر سودی ہے, سودی ٹریک پر لگائی گئی ہے تو نفع جائز نہیں ہوگا, اضافہ جائز نہیں ہوگا. اور زیادہ تر جو کمپنیاں اب تک لگاتی رہی ہیں وہ سودی ٹریک پر ہی لگاتی رہی ہیں, تو اب تحقیق ضروری ہے اس کی.
صحیح, اگلا میں اگلی کال کیا ہے جی, کالر کیا کہہ رہے ہیں؟
میرا نام عمر فاروق اتاری ہے, رنچولا ان مارکیٹ سے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جو مکینیوں کے پاس پرانا سامان نکلتا ہے اکثر مکینک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
پرانا سامان
پہ ان کا کیسے ہو جائے گا جناب؟ جس نے موٹر سائیکل خریدی اس کے اس کا کلچ نکلا, اس کا اپنا بیلٹ نکلا, چین نکلی, جو بھی سامان اس نے چینج کروایا وہ اس کا مالک تو وہ ہے.
جی
سوائے اس کے کہ جن کو لوگ رکھنا پسند نہیں کرتے, جیسے آئل ہے. اب بہت شاذ و نادر کوئی بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ بھائی جو میں نے آئل چینج کروایا یہ آئل بھی مجھے دو. چھوٹا شہر ہو تو شاید وہ مانگ بھی لے جا کے لکڑیوں میں ڈال دے گا, بڑے شہروں میں تو گیس ہے, وہ آئل کا کرے گا کیا, ہاتھ میں ہاتھ کالے کون کرے گا اس میں, تو اس کو تو کوئی بھی نہیں مانگتا.
جی
لیکن جو بقیہ چیزیں ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مستری کر کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے, تو ہر موقع پر خاموشی رضامندی نہیں ہوتی. بعض اوقات کہتا ہے مستری بہت شریر آدمی ہے, میں نے اس کو چھیڑا نا اگر ابھی
کام نہیں کرے
تو یہ پھر آئندہ بولے گا آپ کی تو فلاں چیز خراب ہو گئی ہے,
جی
وہ خالی ایک تار لگا کے صحیح کر دے گا. تو یوں خاموشی دلیل نہیں ہے, آپ حقدار تو وہی ہے جس کا مال ہے وہ.
جی
ٹھیک ہے, اب کسی گھر میں الیکٹریشین جائے
جی
اور جا کے کوئی بورڈ چینج کرے, کوئی تار چینج کرے, یہ تھوڑی وہ جیب میں رکھ کے لے آئے گا, جس کا گھر ہے اس کا وہ مال ہے, جس کی گاڑی ہے اس کے پرزے ہیں. تو استحقاق نہیں ہے مستری کو رکھنے کا, اگر یہ رکھنا چاہتا ہے تو وضاحت کر دے پہلے.
صحیح
کہ بھائی اس طرح کے جو بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں.
جی
تو پھر یہ ہے کہ کم از کم جو رضامندی ہے وہ تو اس کی پائی جائے گی.
جی
اب وہ جو آگے کے مسائل ہیں کہ ایسے ڈیل کرنا کیسا اور کیا اور عرف ہے کہ نہیں, یہ بہرحال ایک بحث طویل ہے.
سب یہ بسا اوقات ایک طبقہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر جو مزدور ہیں, الیکٹریشین ہیں, درزی ہیں, یا کوئی بھی ایکس وائی زی کسی کو بھی لے لیں, پورا ایک طبقہ ہے, وہ خود سے ایک اصول بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہوتا ہے جو پینٹ کرنے والے ہیں, یہ جب بالٹیاں لیتے ہیں پینٹ کی تو ان میں ٹوکن نکلتے ہیں, وہ ٹوکن لے کر جائیں تو 5000 2000 شاید اتنے پیسے ریٹرن ہوتے ہیں ان کو. تو جو مالک آتی پیسے مالک کے ہیں, لیکن جب وہ کھولتے ہیں تو وہ مزدور لے لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہمارا عرف ہے کہ یہ ہم لیں گے. تو کیا یہ عرف بن جائے گا, کسی کے خود بنانے سے عرف بنے گا, یا کیا اصول ہوں گے؟ اور یہ پھر جو ان کا یہ ٹوکن لینا ہے جو 5000 تقریباً 5000 ایک بالٹی پر مل رہے ہوتے ہیں یا 2000-3000 پہ بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کا پیسے لینا ہے, وہ ٹوکن لینا, یہ اس کا کیا حکم ہوگا؟
بھائی دیکھیے, جب آپ معاہدہ کرتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو معاہدہ کرتے ہیں اپنے سیٹ سے کہ بھائی ہم رنگ کریں گے اور ہم اتنے پیسے لیں گے, یومیہ مزدوری پر کریں گے یا ٹھیکہ لیں گے, تو وہاں ان کو چاہیے کہ دو کام کریں.
جی
ایک کہیں کہ بھائی سیٹ صاحب جو مرضی آپ رنگ لے آؤ, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کام ہے رنگ کرنا. اور اگر آپ وہ رنگ لے کر آئے جس میں ٹوکن نکلے گا تو وہ ہم رکھیں گے
جی,
یا ہم نہیں رکھیں گے, سرات کے ساتھ بات کر لی جائے
جی.
یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سیٹ صاحب وہ کمپنی کا رنگ نہیں لیجیے گا آپ, پتا چلا کہ اس میں ٹوکن نہیں نکلتا.
ٹھیک ہو گیا,
ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات تو جو بڑے ڈیلر ہیں وہ اپنا رنگ بھی بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو رنگ والے ہیں ان سے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے
صحیح,
ان میں اور بھی زیادہ بھاری ٹوکن ہوتا ہے. وہ فلاں کمپنی کا رنگ لیجیے گا, بہت اچھا رنگ ہے. پتا چلا اس کے ڈبے کے اندر ٹوکن ڈالا ہوا ہے. یہ رنگ کی جو کمپنیاں ہیں یہ ان کا پھیلایا ہوا ایک بڑا گندا نظام ہے, بہت گندا نظام ہے. ہم بعض اوقات اپنے مفادات کو تو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن معاشرے میں اس کی جو خیانت برپا ہو رہی ہے نا
جی, ایسے ہی
خیانت برپا ہو رہی ہے کہ یہاں اس نے رائے دینے میں خیانت کی ہے
جی,
کہ ایک خراب چیز کو اس نے زیادہ اچھی کہا یا ٹھیک ہے نارمل کوالٹی کی ہوگی
جی,
بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کہا, اور ایک بہت اچھا جو مال تھا اس نے خراب کہا
جی,
صرف ٹوکن کی وجہ سے. تو یہاں اس کی رائے میں جو ہے وہ خیانت پیدا ہوئی ہے. پھر دوسرا کیا ہے, آگے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں
جی.
تو اگر وہ سرحد کر دیتا ہے کہ بھائی ٹوکن ہم لیں گے اور مالک مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ رکھ لے, ورنہ اس کا دعویٰ از خود ٹھیک نہیں ہے. جس کا مال ہے اسی کے منافع ہیں
جی,
بالٹی بھی تو اسی کی ہے
جی.
اکثر پھر رنگ خریدا ہے, بالٹی بھی اسی کی ہے,
بچا ہوا سامان لے لیں گے, بالٹیاں رکھ لیں گے, وہ مالک سے پوچھنے کی بھی بساؤ کا زحمت کی جاتی
ہے. پوچھنا ضروری ہے,
ضروری ہے. درست فرمایا جی مفتی صاحب نے جی. نیکسٹ کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جولر حضرات جو جولری بناتے ہیں 21 کیرٹ پیورٹی ہوتی ہے, مگر اس کو میل کرتے ہیں تو وہ پوری 21 کیرٹ نہیں آتی, تو اس میں سینٹوں کا فرق آتا ہے, لیکن تو ہم کلائنٹ کو تو 21 گارنٹی دیتے ہیں. اب وہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا اس کا حل ہے.
بھائی مثال کے طور پر دبئی کا سونا بڑا مشہور ہے
جی,
میں تو آج تک اس مارکیٹ میں نہیں گیا, سونے کی جو مارکیٹ ہے, تہمت کی وجہ سے بھی نہیں گیا. لوگ بولیں گے مولوی صاحب سونا خریدنا ہے, پتا چل تو, لیکن سنا یہ کہ بڑا رش ہوتا ہے جی,
جی
اربوں کی سیل ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کیا وہاں بھی یہی معاملہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے
جی,
اگر تو یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے, جیسے آٹے کا معاملہ ہے
جی,
کہ جب آٹا 40 کلو گندم کو دیتا ہے پیسنے والے کو, تو چکی جب چلتی ہے تو چکی کے چلنے میں کچھ آٹا جل جاتا ہے, چونکہ پتھر پر گسائی ہوتی ہے, پتھر پر رگڑائی جب ہوتی ہے تو کچھ آٹا جل جاتا ہے, تو چھٹاک پاؤ آدھا پاؤ یا آدھا کلو اتنا آٹا کم ہوتا ہے. تو چکی کی دنیا میں ایک عرف ہے کہ جب آپ گندم لے کر آئیں گے 40 کلو تو 40 کلو آپ کو واپس نہیں دیں گے, بلکہ آدھا کلو کم 40 کلو دیں گے یا اتنے کم 40 کلو دیں گے. وہ ایک بڑی یونیورسل بات ہے, ہر جگہ پائی جا رہی ہوتی ہے, کامن چیز ہے. لیکن سونے کے متعلق یہ جو معاملہ ہے, کیا یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے؟ اگر دنیا میں ہی ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے پھر تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں, ہوتا ہی ایسا ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ کراچی میں تو ہو رہا ہے کوئٹہ میں ایسا نہیں ہوتا, یا کراچی میں ہو رہا ہے ملتان میں ایسا نہیں ہوتا, تو پھر سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. تو یوں چونکہ مجھے اس کہ ٹیکنیکل معلومات نہیں ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہونا ضروری ہے
جی,
کہ وہ کچھ اونس میں کم ہوگا, یہ کمپلسری ہے, تو اس لیے میں کوئی اس پر رائے تو نہیں دوں گا. لیکن ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس کا فیصلہ خود کریں, کسٹمر کو یا آسان طریقہ سے کسٹمر کو بتائیں کہ بھائی اصل میں یوں ہوتا ہے
جی,
یہ جو کیرٹ ہے پورا 21 نہیں ہوتا, 20.9 ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا 20.919295 ہوتا ہے, یوں کر کے اس سے بات کریں آپ.
صحیح, کال دیجیے گا جی.
محمد سلیم حضرت تاریخ عرض گزار ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر لوگوں کی فطرت میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کی زبان کرتے اور جہاں پر بھی لالچ ملے تو اس سودے کو کینسل کر کے دوسروں کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھنا اور دوسرے کی پرواہ نہ کرنا, تو یہ عمل کرنا کیسا ہے اور اس معاملے میں شریعت ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جی مصطفی,
دیکھیے ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عہد و پیمان پر کھڑے رہنے والے
جی،
بہادر لوگ
جی،
کچھ بزدل لوگ ہوتے ہیں
صحیح،
ہمارے زمان میں اس طرح کا کام کرنے والوں کو لیٹا بولتے ہیں، پتہ نہیں دیگر زمانوں میں کیا بولتے ہیں، کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ آج ایک کام کرے گا کل کو دن دبا کے بھاگ جائے گا
صحیح،
زبان دیئے مشکل وقت کاروبار میں آتا ہے
جی،
آپ نے کسی سے پارٹنرشپ کا معاہدہ کر لیا ہے
جی،
ہم لے کے چلیں گے، اب کاروبار تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے
صحیح،
میرے پیسے نکالو میرے پیسے نکالو، ارے بھائی جی، کاروبار اپ ڈاؤن ہو کے ہی تو آگے بڑھتا ہے
جی،
ٹھیک ہے، اب جو دوسرا بندہ ہے اس نے اس کے بھروسے پر اتنا بڑا کام شروع کیا اور دوسرا جو بندہ ہے اس کو تو ڈبل لاس ہو جائے گا
جی،
ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کچھ پیسہ ایکسپنس میں لگ جاتا ہے
جی،
اس ایکسپنس کا جو خرچہ ہے وہ آہستہ 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 جا کے نکلتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب جا کے جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، نفع شروع ہوتا ہے
جی،
تو یوں بعض لوگ بہت تیز رفتاریں چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت تیز رفتاریں چاہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ نے عہد کیا ہے تو عہد کا جو تقاضا ہے قرآن پاک کہتا ہے تو اوفو بالعقود، جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرو
جی،
تو معاہدوں کو جو پورا کرنا ہے وہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے اور ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، اور معاہدوں کو جو پورا کرنا ہے اس کو پورا نہ کرنے سے پھر بہت مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اور بندہ مارکیٹ میں جو ہے اپنا معیار جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے
صحیح. اچھا مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اگر دوسری پارٹی مانے ہی نہیں جس سے تقاضا کیا جا رہا ہے، آپ نے کام شروع کیا تھا اور اب درمیان میں کچھ ابھی دعوے پہ چل رہے ہیں، کام ابھی اٹھا نہیں ہے، ایک تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے پیسے میرے واپس کر دیے جائیں، پارٹنرشپ جو شروع کی تھی، دوسرا کہتا ہے میں نہیں دیتا، تو کیا اس کا یہ نہ دینے کا کہنا یہ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر
نہیں دیتا تو خیر وہ نہیں کہہ سکتا،
یہ کہہ دے کہ میں ابھی نہیں دوں گا،
سب سے پہلے تو دیکھیں کلوزنگ کا مرحلہ ہے نا
جی،
جتنے پیسے ڈالے تھے اتنے تو واپس نہیں ملتے نا
جی،
یہ تو پھر سودی معاملہ ہو جائے گا
صحیح.
مثال کے طور پر دونوں نے 50-50 لاکھ روپے ملائے ہیں
صحیح،
اور 20 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا
صحیح،
تو پیچھے تو بچے 80 لاکھ روپے
صحیح،
تو اب وہ کہے کہ جی 50 لاکھ ہی مجھے واپس کرو
جی،
تو سب سے پہلے تو کلوزنگ ہوگی، کلوزنگ میں دیکھا جائے گا حساب کتنے پہ کلوز ہو رہا ہے
صحیح،
کیپٹل جو ہے اس میں کیا بچا ہوا ہے
جی،
کیپٹل پورا ہے پلس نفع پر ہے یا مائنس پر موجود ہے، کلوزنگ کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا
صحیح.
اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے سامنے والے کو فوری پیسہ نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے،
بہت مشکل ہو جاتا ہے،
حرج شدید ہوتا ہے اس کے لیے، ایک ہوتا ہے نارمل حالات کے بھائی پیسہ نکال کے وہ بڑا آرام سے نکال سکتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا فائدہ کم کیوں کروں
جی،
تو اب یہ دوسرے کی طرف سے زیادتی ہے
جی،
کہ وہ اپنا نفع کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے
جی،
اور دوسرے کا تو کیپٹل ہی جا رہا ہے
جی،
تو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں، بعض اوقات جو جھگڑا صرف اس پر ہو رہا ہوتا ہے نقصان ہوگا نقصان ہوگا، ارے بھائی کیپٹل تو کھڑا ہوا ہے
جی،
صرف نفع میں تھوڑا سا نقصان ہوگا
صحیح،
یہ معاملہ ہے،
ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔